بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے آج ہم کتاب داستان امیر حمزہ کی آٹھویں جلد عیاروں کی حکومت ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے جس کے مصنف مقبول جہانگیر ہیں. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-21-38-225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtava.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. نئی عیاریاں. اس حیرت انگیز داستان کے ساتویں حصے شہزادہ شہریار میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نوشیروان اصفہان سے بھاگ کر روم پہنچ گیا اور علم شاہ اور شہزادہ سلطان ساتھ اس کے تعاقب میں گئے. اس دوران میں مالک اظہر اور مہر زبان رسانی نے امیر حمزہ کو جنگ میں الجھائے رکھا، لیکن آخر میں ان کی اطاعت قبول کر لی اور دین ابراہیمی پر ایمان لائے. نوشیروان نے جب یہ خبر سنی کہ مالک اظہر اور مرزبان نے امیر حمزہ کی غلامی کا حلقہ گردن میں ڈال لیا ہے تو اسے بے حد صدمہ پہنچا. اس نے بختک سے کہا کہ مجھ میں اب امیر حمزہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، بہتر یہی ہے کہ اپنا سر اس کے آگے رکھ دوں. بختک نے نوشیروان کو دلاسا دیا اور کہنے لگا کہ آپ ابھی سے ہمت ہار گئے. آپ ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھیے کہ میں کس طرح امیر حمزہ کا ناطقہ بند کرتا ہوں. چنانچہ بختک نامراد نے کچھ ایسی کاروائی کی کہ امیر حمزہ کی توجہ یکایک نوشیروان سے ہٹ کر ایک اور طرف ہو گئی. ہماری یہ داستان یہیں سے شروع ہوتی ہے. مالک اظہر اور مرزبان ہرسانی کے اطاعت قبول کر لینے کی خوشی میں امیر حمزہ نے شاندار جشن کا حکم دیا. کئی دن تک خوب جلسے ہوئے اور آتش بازی چھوڑی گئی. ناگہاں تنگے رواحل سے خبر آئی کہ دو سگے بھائی آبدان اور تابدان میں جنہوں نے بے شمار آدمی جمع کر کے ایک عظیم لشکر تیار کیا ہے اور تنگے رواحل کے قلعے پر حملے کے لیے اس پر قبضہ جما لیا ہے. امیر حمزہ یہ خبر سن کر فکر مند ہوئے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی فوج لے کر جائے اور ان بدماشوں کو قلعے سے باہر نکالے. تب آدھی پہلوان پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، بھائی حمزہ بہت دن سے بیکار پڑا روٹیاں توڑ رہا ہوں، اجازت ہو تو میں جاؤں. امیر حمزہ نے کہا، آدھی بھائی مرحبا ہے، میرا ارادہ لندھور کو روانہ کرنے کا تھا مگر اب تمہاری درخواست منظور کرتا ہوں، فوراً لشکر لے کر تنگے رواح کی جانب روانہ ہو جاؤ. قصہ مختصر، آدھی پہلوان روانہ ہوا اور جب تنگے رواحل کے قلعے کے نزدیک پہنچا تو دشمن کی فوج سے گھمسان کی جنگ ہوئی. آدھی پہلوان بہت بہادری سے لڑا مگر زخمی ہو کر گرا اور اس کے سپاہی اسے اٹھا کر خیمے میں لے گئے. ادھر سرکاروں نے آدھی کے زخمی ہونے کی خبر امیر حمزہ کو پہنچائی. وہ بے چین ہوئے اور فوراً عمرو عیار کو خبر لینے کے لیے روانہ کیا. عمرو آیا، آدھی سے ملا اور پوچھا کہ کیا حال ہے. اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے جواب دیا، عمرو بھائی کچھ نہ پوچھو، بڑے زبردست دشمن سے پالا پڑا ہے. آبدان اور تابدان دونوں بڑے منجھے ہوئے جنگجو ہیں اور ان کی فوج بڑی بہادری سے لڑی ہے. مجھے امید نہیں کہ قلعہ آسانی سے ہمارے ہاتھ آئے. عمرو یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا. پھر آدھی سے کہنے لگا، ایک تدبیر سے قلعہ فتح ہو سکتا ہے، لیکن وعدہ کرو کہ حمزہ سے اس کا ذکر نہ کرو گے. وعدہ کرتا ہوں، تم بے کھٹ کے بیان کرو، آدھی نے خوش ہو کر کہا. تب عمرو کہنے لگا، میں کسی تدبیر سے قلعے میں جا کر آبدان اور تابدان دونوں کو بے ہوش کر کے قتل کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد تم حملہ کر دینا، لوگ جانیں گے یہ دونوں بھائی لڑائی میں مارے گئے. آدھی یہ تدبیر سن کر اپنی ساری تکلیف بھول گیا اور ایک قیمتی لال عمرو کو دیا. آدھی رات ہوئی تو عمرو عیاری کے کمن کے ذریعے قلعے کی فصیل پر چڑھا اور قلعے میں داخل ہو گیا. پھر ایک پہرے دار کا بھیس بدل کر ادھر ادھر گھومنے لگا. آبدان اور تابدان کا خیمہ تلاش کر کے ہنجر سے کنات چاک کی، دیکھا کہ دونوں بے خبر سوتے ہیں. عمرو نے تابدان کو بے ہوش کیا اور ابھی آبدان کو بے ہوش کرنے ہی والا تھا کہ آدھی پہلوان نے جلد بازی سے کام لے کر اپنی فوج کو شبہون مارنے کا حکم دیا. عمرو نے دل میں آدھی کو سینکڑوں گالیاں دی. اتنے میں آبدان کی آنکھ کھل گئی. عمرو نے جلدی سے تابدان کو قتل کیا اور وہاں سے بھاگ گیا. آبدان نے اٹھ کر دیکھا تو بھائی مرا پڑا تھا، قریب ہی ایک ہنجر ہون میں بھرا ہوا ملا. آبدان نے وہ ہنجر حفاظت سے رکھا اور خود باہر نکلا. کیا دیکھتا ہے کہ آدھی پہلوان کی فوج قلعے میں گھس آئی ہے اور زور شور کی لڑائی ہو رہی ہے. آبدان نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی مگر بھائی کے مارے جانے کا صدمہ ایسا تھا کہ وہ بدہوش ہو گیا. چند لمحوں میں اس کی فوج نے ہتھیار پھینک دیے. آبدان جان بچا کر بھاگا. ادھر قلعے پر آدھی پہلوان کا قبضہ ہو گیا. انہوں نے جا کر امیر حمزہ کو خبر دی کہ قلعہ تنگے رواحل پر آدھی نے قبضہ کر لیا ہے. امیر حمزہ بہت خوش ہوئے. ادھر آبدان سیدھا روم پہنچ کر نوشیروان کے پاس گیا اور بھائی کے مارے جانے کا سارا قصہ سنایا. پھر وہ ہنجر نکال کر دکھایا. بختک نے ہنجر دیکھا تو فوراً چلا اٹھا کہ یہ تو عمرو عیار کا ہے. دیکھو اس کے دستے پر عمرو کا نام بھی کھدا ہوا ہے. اور بالکل ایسا ہی ایک ہنجر امیر حمزہ کے پاس بھی ہے. اب بتائیے جواب میں کیا کروں. آبدان نے نوشیروان سے روتے ہوئے کہا. نوشیروان سوچ میں پڑ گیا اور کچھ کہنا سکا. آہے بختک نے کہا, میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں, اس پر عمل کر. مجھے یقین ہے کہ امیر حمزہ عمرو کو ضرور سزا دے گا. تدبیر یہ ہے کہ یہ ہنجر حمزہ کے پاس لے جا اور کچھ چوڑیاں اور زنانہ کپڑے بھی تیار کر کے اپنے ساتھ رکھ. یہ چیزیں حمزہ کو دکھا کر کہنا کہ آپ عمرو یار کے بھروسے پر بہادری دکھاتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ چوڑیاں پہن کر بیٹھیے. غرض آبدان کو بختک نے خوب سکھا پڑھا کر روانہ کیا اور وہ میر حمزہ کی بارگاہ میں آیا اور سارا قصہ کہا. حمزہ حیران ہوئے. اسی وقت عمرو یار کو طلب کیا اور پوچھا کہ سچ سچ بتا کیا ماشا ہے, کیا آبدان کو تو نے قتل کیا ہے؟ عمرو نے انکار کیا. تب آبدان نے عمرو کا ہنجر نکال کر حمزہ کے سامنے رکھ دیا. اب تو امیر کو یقین آ گیا کہ آبدان سچا ہے اور عمرو جھوٹ بول رہا ہے. غصے میں آ کر کہنے لگے, تو نے میرے نام کو بٹا لگایا, اب تیری سزا یہی ہے کہ تجھے باندھ کر آبدان کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تجھ سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے. عمرو نے ناراض ہو کر کہا, اے حمزہ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں رہا. تمہیں کافر کے ہوں کے بدلے مجھے دشمنوں کے حوالے کرنے پر تل گئے ہو, حالانکہ میں نے آدھی کی جان بچائی کہ تمہارا دودھ شریک بھائی ہے. میرا یہ احسان نہیں مانتے, الٹا میری جان لینے کے ڈرتے ہو. خدا کے غضب سے ڈرو. عمرو کی اس تقریر کا میر حمزہ پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ زیادہ ناراض ہو کر بولے, مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں. اب زیادہ بک پک نہ کرو اور میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر آبدان کے حوالے کروں. عمرو نے کہکہ لگا کر کہا, کسی کی کیا مجال ہے کہ مجھے پکڑے, لیجئے میں رخصت ہوتا ہوں. یہ کہہ کر وہاں سے بھاگا اور ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا کوسوں دور نکل گیا. امیر حمزہ کے اشارے پر بہت سے سپاہی اور غلام عمرو کو پکڑنے دوڑے, مگر وہ بھلا کس کے ہاتھ آتا. تب امیر حمزہ نے آبدان سے کہا, تو نے دیکھا عمرو بھاگ نکلا, اب بہتر یہی ہے کہ یہ لباس اور چوڑیاں واپس لے جا کر نوشیروان کو پہنا دے. اگر عمرو میرے ہاتھ آیا تو پکڑ کر تیرے پاس بھیج دوں گا. آبدان وہاں سے چلا گیا. ادھر کئی روز بعد عمرو کے 1200 شاگرد بھی جو امیر حمزہ کے لشکر میں تھے عمرو کے پاس پہنچ گئے اور اسے کہنے لگے, ہمارے بادشاہ تو آپ ہیں, ہمیں حمزہ سے کیا کام. عمرو اپنے شاگردوں کی آمد پر بے حد خوش ہوا. سب کی پیٹ تھونکی, قلعہ زہر مار کے حاکم پر چڑھائی کر کے اسے شکست دی اور قلعے پر قبضہ کر کے تخت پر بیٹھا. اپنا خطاب شاہ جہاں اور شہریار جہاں رکھا. پھر اپنے سب عیاروں کو خان کا خطاب عطا کیا. اس کے بعد عیاروں سے کہنے لگا, اب ہمارا کام یہ ہے کہ امیر حمزہ کے لشکر میں جائیں اور تمام پہلوانوں اور سپہ سالاروں کو دھوکے سے پکڑ کر لے آئیں. میں امیر حمزہ کو پکڑ کر لاؤں گا. سب عیار اپنے کاموں میں لگ گئے. ادھر جاسوسوں نے امیر حمزہ کو یہ خبر پہنچائی اور بتایا کہ 1200 عیار عمرو کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے قلعہ زہر مار پر قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لی. عمرو نے اپنا خطاب شاہ جہان اور شہر یار جہان رکھ لیا ہے. امیر حمزہ کو بے حد تاو آیا. مقبل وفادار کو بلا کر حکم دیا کہ جس عیار نمک حرام کو دیکھنا پکڑ کر میرے پاس لے آنا. عمرو کے یوں چلے جانے سے تمام پہلوانوں کو سب صدمہ ہوا. انہوں نے کہا کہ امیر حمزہ ناحق عمرو پر خفا ہوئے ہیں, اس نے جو کیا ٹھیک کیا. بہتر یہی ہے کہ امیر حمزہ کو سمجھا بجھا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کریں اور ایسی تدبیر ہو کہ عمرو یہاں آئے اور حمزہ سے معافی مانگ لے. چنانچہ لندھور بختک مغربی استفا نوش صدف نوش لہراست بہرام مالک اصدر اور مہر زبان ہرسانی وغیرہ شہزادہ کباد شہریار کے پاس آئے اور سب ماجرا کہا. شہزادہ کباد کہنے لگا, آپ لوگ خاطر جمع رکھیں, میں کل ابا جان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عمرو کا قصور معاف کر دیں. سن کر سب پہلوان خوش خوش اپنے مہموں میں آئے اور سو رہے. اگلے روز امیر حمزہ کا دربار لگا اور چھوٹے سردار آنے شروع ہوئے لیکن بڑے پہلوانوں میں سے کوئی نہ آیا. امیر حمزہ پریشان ہوئے, چوبداروں کو خبر لینے کے لیے بھیجا. وہ تھوڑی دیر میں روتے پیٹے اور سروں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے آئے اور کہا کہ سب پہلوان کے ہمیں حالی پڑے ہیں, شہزادہ کباب شہریار بھی غائب ہے. امیر حمزہ سمجھ گیا کہ حرکت عمرو اور اس کے ایاروں کی ہے. غصے سے سر تھر تھر کانپنے لگے مگر مجبور تھے, کر ہی کیا سکتے تھے. ادھر عمرو نے اپنے ایاروں کو حکم دیا کہ سب پہلوانوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دو. شہزادہ شہریار کو سونے کا توک اور زنجیر پہناؤ. یہ کہہ کر اسے کچھ خیال آیا اور وہ لندھور کے پاس آ کر کہنے لگا، اے لندھور کہو تو تمہیں آزاد کر دوں، تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے، اس لیے جی نہیں چاہتا کہ تم کو قید میں رکھوں، لیکن شرط یہ ہے کہ حمزہ کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت قبول کرو۔ یہ سن کر لندھور ہنسا اور کہنے لگا، اے عمرو تو نے حرکت اچھی نہ کی، ابھی وقت ہے حمزہ سے معافی مانگنے، وہ تجھے کچھ نہ کہیں گے، میں ذمہ لیتا ہوں۔ ہرگز نہیں، عمرو نے چلا کر کہا، میں حمزہ سے معافی نہیں مانگوں گا، میں تو اسے بھی پکڑنے کی فکر میں ہوں۔ دوسرے روز عمرو نے عیاروں سے کہا کہ نوشیروان اور بختک وغیرہ کو سب سرداروں سمیت پکڑ لو۔ عیار گئے اور سب کو پکڑ لائے، عمرو نے ان کو بھی قید کر لیا۔ آپ دان کو صبح شام کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ سب فساد نے برپا کیا۔ آہستہ آہستہ عمرو نے اپنی سلطنت وسیع کرنی شروع کی اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا اور چین سے حکومت کرنے لگا۔ ایک دن گلبان نے کہا اسے، استاد تم اپنے کام بھول گئے، تم نے کہا تھا کہ حمزہ کو پکڑ کر لاؤں گا۔ خوب یاد دلایا، عمرو نے کہا، حکومت کے نشے میں میں اپنا اصل کام تو بھول ہی چکا تھا، آج ہی یہ کام کرتا ہوں۔ وہ آدھی رات کو امیر حمزہ کی بارگاہ میں آیا اور ایک خادم کی صورت تیار کر کے حیمے میں داخل ہوا۔ امیر حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ خادم کے بھیس میں عمرو ہے۔ ایسے وقت مقبل وفادار کو آواز دی کہ پکڑنا جانے نہ پائے۔ مقبل عمرو کی طرف لپکا مگر عمرو چھلانگ لگا کر حیمے سے باہر نکل گیا اور چلا کر کہنے لگا، اے حمزہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنی جلد میرے احسانات کو فراموش کر دو گے، اچھا میرا نام بھی عمرو ہے، تمہارا دن کا آرام اور رات کی نیند حرام نہ کر دوں تو مجھے عمرو نہ کہیو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ امیر حمزہ نے مقبل وفادار سے کہا، تم نے سن لیا جو عمرو نے کہا، اب ہمیں بھی کچھ انتظام کر لینا چاہیے، ایسا کرو کہ تم اپنا پلنگ ہمارے پلنگ کے پاس بچھا لو، یہاں میں کے دروازے پر تیر کمان لیے بیٹھے رہو، جس وقت عمرو آئے فوراً تیر سے نشانہ کرنا، خبردار جھکنے نہیں، اور اگر تم ساری رات جاگ سکو تو میں اندر جا کر سو رہا ہوں۔ مقبل نے کہا، آپ شوق سے آرام کیجئے، میں رات بھر جاگوں گا، کوشش میں بھی کروں گا کہ جتنی دیر جاگ سکوں جاگتا رہوں۔ امیر حمزہ نے کہا، چونکہ عمرو بھیس بدل کر دھوکہ دینے میں کمال رکھتا ہے، اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے کوئی نشانیاں مقرر کر لیں گے، جب میں اپنی ناک کا دایاں نتنا کھجاؤں تو تم بایاں نتنا کھجانا، اور جب میں دایاں کان پکڑوں تو تم اپنا بایاں کان پکڑنا، بس یہ نشانیاں یاد رکھو، اس طرح عمرو کسی بھی بھیس میں آئے اور وہ ہمیں فریب نہ دے سکے گا۔ امیر نے تو اپنی حفاظت کا یہ بندوبست کیا۔ ادھر عمرو صبح کے وقت دربار میں آیا تو سب نے پوچھا کہ استاد رات کا حال سنائیے، حمزہ کو پکڑ کر لے آئے۔ تب عمرو نے سارا حال بیان کیا۔ شاگرد سن کر چپ رہے۔ عمرو کہنے لگا، میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں، اپنے جی میں کہتے ہوگے کہ ہمیں تو یہ تاکید کی تھی کہ آج ہی جا کر سب شاگردوں سپہ سالاروں کو پکڑ لاؤ، اور اپنے سے کچھ نہ ہو سکا، لیکن تم ابھی نہ سمجھو، امیر حمزہ کا مقابلہ ان بیوقوف پہلوانوں سے نہ کرو، اسے گرفتار کرنا حلاجی کا گھر نہیں، پھر اسے لاؤں گا تو میں ہی لاؤں گا، اور اگر یقین نہ ہو تو جن صاحب کا دل چاہے جا کر دیکھیں۔ عیاروں نے کہا، حضور آپ جیسا ان کو جانتے ہیں، ہم کیا جانے۔ اگلے روز رات کو عمرو پھر آیا، دیکھا کہ مقبل وفادار تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے دروازے پر بیٹھا ہے۔ عمرو بہت دیر تک اس انتظار میں رہا کہ مقبل کو نیند آئے، تو ہینے میں گھسے، لیکن وہ نہایت مستعدی سے پہرا دیتا رہا۔ تب عمرو گھوم کر ایک ٹیلے کے پیچھے آیا اور جو امیر حمزہ کے ہیمے کے بالکل سامنے تھا، عمرو کی پرچھائیں مقبل نے دیکھی تو تیر کمان سنبھالا۔ اتنے میں عمرو نے ٹیلے کے پیچھے سے سر نکال کر دیکھا، مقبل نے فوراً تیر چلایا جو عمرو کی گردن میں لگا۔ اس وقت مقبل چلایا، اے حمزہ جلدی آؤ، میں نے عمرو کو مار گرایا۔ امیر حمزہ بستر سے اٹھ کر آئے اور ٹیلے کے نزدیک جا کر دیکھا تو کہکا مار کر ہنسے، وہاں عمرو کی شکل کا ایک پتلا پڑا تھا اور مقبل کا تیر اس پتلے کی گردن میں پیوست تھا۔ مقبل نہایت شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں عمرو کی چالاکی پر آفرین کہنے لگا۔ ادھر عمرو موقع پا کر امیر حمزہ کے ہیمے میں گھس گیا اور ایک پردے کے پیچھے جا چھپا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ آئے اور پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد عمرو نے حمزہ کے ہراٹے لینے کی آواز سنی، تب پردے کے پیچھے سے نکلا اور دبے پاؤں پلنگ کے نزدیک آیا۔ دبائے بے ہوشی جیب سے نکال کر حمزہ کی ناک سے لگانا چاہتا ہی تھا کہ باہر قدموں کی آہٹ سنی اور مقبل وفادار ہیمے میں آیا۔ عمرو نے جھٹ شمعیں بجھا دی۔ امیر حمزہ یک یک جاگ گئے اور پکار کر کہا، مقبل عمرو جانے نہ پائے، وہ ہیمے کے اندر موجود ہے۔ عمرو سخت بدخواست ہوا اور ہیمے کی کنات ہنجر سے چاک کر کے بھاگ گیا۔ امیر حمزہ نے مقبل سے کہا، دیکھا عمرو نے جو کہا تھا وہی کیا، سونا حرام کر دیا۔ ادھر عمرو نے صبح کو ساری حقیقت اپنے شاگردوں سے زیادہ کباد اور لندور سے کئی لندور کہنے لگا، اے عمرو تم میری خاطر اپنا قصور امیر حمزہ سے معاف کرا لو۔ شہزادہ کباد نے بھی لندور کی تائید کی مگر عمرو نے انکار میں گردن ہلائی اور کہا میں ان سے ہرگز معافی نہ مانگوں گا، البتہ تم لوگ چاہو تو حمزہ کو سمجھاؤ کہ وہ مجھ سے الجھنا چھوڑ دے۔ تب شہزادہ کباد نے امیر حمزہ کی خدمت میں بھیجنے کے لیے اس مضمون کا ایک خط لکھا، اے امیر یہ خط سب سرداروں پہلوانوں کی جانب سے ہے، ہم پر رحم کیجیے اور عمرو کا قصور معاف کر دیجیے تاکہ ہم اس بلا سے نجات پائیں۔ یہ خط ایک غلام کے ذریعے امیر حمزہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ امیر حمزہ نے ان کے جواب میں لکھا کہ میں نے تم سب کو خدا کے سپرد کیا، اگر یوں ہی موت آنی ہے تو اس میں میرا کیا دخل ہے، لیکن ہرگز ہرگز عمرو کا قصور معاف نہ کروں گا بلکہ اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دوں گا۔ امیر حمزہ کا یہ جواب سن کر عمرو نے پڑھا تو دل میں بے حد ڈرا مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے ہنسا اور کہنے لگا، حمزہ مجھے بھائی کہتا ہے، کیا اسے اپنے بھائی کی ٹکا بوٹی کرتے ہوئے شرم نہ آئے گی؟ اچھا اب جو ہو سو ہو، بندہ تو گردن جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ اگلے دن عمرو پھر شام کو چوبدار کا بھیس بدل کر امیر حمزہ کے پاس پہنچا۔ مقبل اس وقت پہرے پر موجود نہیں تھا، وہ سیدھے ہیمے میں گھس گیا۔ امیر پلنگ پر لیٹے تھے، عمرو دبے پاؤں کے قریب آیا، صفو بے ہوشی نکال کر ہتھیلی پر رکھا اور حمزہ کی طرف پھونک مارنا چاہتا ہی تھا کہ انہوں نے کروٹ بدل کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمرو اپنے بدن پر ہوں تیل مل کر آیا تھا، اس نے جھٹکا دیا تو ہاتھ پھسل کر چھوٹ گیا اور وہ بھاگا۔ امیر حمزہ بھی اس کے پیچھے لپکے، ایک جگہ عمرو ٹھوکر کھا کر گرا، حمزہ برابر پہنچ گیا۔ عمرو نے کوشش کی کہ اٹھ کر بھاگے مگر حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تب عمرو دردناک آواز میں چیخا، بھائی حمزہ خدا کے واسطے میرا پاؤں چھوڑ دو، اس میں پھوڑا ہے۔ امیر حمزہ نے گھبرا کر پاؤں چھوڑا اور عمرو فوراً فرار ہو گیا۔ حمزہ کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مقبل وفد آ رہا ہے، امیر حمزہ نے اسے کہا کہ آج عمرو نے بڑی مکاری سے کام لیا، میرے ہاتھ میں اس کا پاؤں تھا، اس نے چلا کر کہا اس میں پھوڑا ہے، میں نے فوراً پاؤں چھوڑا۔ مقبل یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور عمرو کی چالاکی پر بہت حیران ہوا۔ اگلے روز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد عمرو آیا، دیکھا کہ امیر کی رہائش گاہ کے سامنے مقبل بیٹھا جاگ رہا ہے اور تیر کمان ہاتھ میں ہے، خدا اسے غارت کرے، عمرو نے دانت پیس کر کہا۔ پھر ایک کونے میں جا کر 80 سال کے بڈھے کا بیس بدلا اور لاٹھی ٹپکتا ہوا مقبل کے پاس آیا۔ اس نے بڈھے کو اوپر سے نیچے تک گھر کر دیکھا اور کہا، کیوں بڑے میاں کیسے آئے، کیا کام ہے؟ بڈھا زار زار رونے لگا۔ مقبل وفادار پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بڑے میاں رو نہیں، اپنا حال مجھ سے کہو، کیا تکلیف ہے؟ حضور میں رنگ ریز ہوں، بڈھے نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آج امیر حمزہ کا ایک غلام میرے پاس آیا، تلوار کی نوک میرے سینے پر رکھ دی اور کہنے لگا، اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دے ورنہ قتل کر دوں گا۔ حضور میں موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ غلام کی منت خوشامد کی، ذرا دم لے، یہ تلوار میرے سینے سے ہٹا، تب بات کر۔ بڑی مشکل سے اسے اپنے گھر بٹھا کر یہاں فریاد کے لیے آیا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر غلام کو چل کر سمجھائیں کہ مجھے پریشان نہ کرے۔ بڈھے کی یہ کہانی سن کر مقبل غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ہنجر نکال کر بولا، بڑے میاں تم بالکل نہ گھبراؤ، اس غلام کی کیا مجال کہ تمہیں ستائے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس موذی کو ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر نہ بھولے گا، خدا حضور کو سلامت رکھے، بڈھے نے آنسو پونچھے ہوئے کہا اور لاٹھی ٹپکتا ہوا چلا۔ مقبل اس کے ساتھ تھا، راستے میں سے بڈھے نے زمین پر پڑا ہوا ایک بٹوا اٹھایا اور مقبل کو دیتے ہوئے بولا، نہ معلوم یہ کس کا بٹوا ہے، راستے میں گر گیا ہے، ہاسا بھاری ہے، بڑے میاں کھول کر دیکھو اس میں کیا ہے۔ مقبل نے کہا، نہیں حضور میری کیا مجال جو بٹوا کھولوں، خدا معلوم کس کا ہے، ہاں ہاں مجھ پر بددیانتی کا الزام لگے گا، آپ ہی اسے کھولنے کا حق رکھتے ہیں۔ مقبل نے بٹوا اس کے ہاتھ سے لیا اور کھولنا چاہا مگر نہ کھلا، آئے سینے سے لگا کر زور کیا تو بٹوا جھٹکے سے کھلا اور اس میں سے سفید دھواں تیزی سے نکل کر مقبل کی ناک میں گھسا اور اسی وقت بے ہوش ہو کر گرا۔ عمرو نے مقبل کے کپڑے اتار کر خود پہن لیے اور بے ہوش مقبل کو گھسیٹ کر قریب ہی کھڑی ہوئی ایک بیل گاڑی کے نیچے ڈال دیا۔ یہ بیل گاڑی کسانوں کی تھی جو کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ اب عمرو مقبل وفادار کی شکل بنا کر امیر حمزہ کے ہیمے پر آیا اور غلام اس کام میں نے بڈھے رنگ ریس کو اس موزی غلام کے ہاتھوں نے جاد دلائی، تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کیا۔ یہ سن کر سب غلام تھر تھر کانپنے لگے اور دل میں کہنے لگے کہ آج کل مقبل کا ہون کھولا ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ کوئی اس کے سامنے نہ جائے۔ اتنے میں ہیمے کے اندر سے امیر حمزہ نے غلام کو آواز دی کہ پانی لاؤ۔ غلام ایک پیالے میں سرد پانی بھر کر لایا اور ہیمے کے اندر جانا چاہتا تھا کہ نقلی مقبل نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، لاؤ آج ہم حمزہ کو پانی پلائیں گے۔ غلام سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تب نقلی مقبل نے اس میں صفوف بے ہوشی میں لایا اور پیالہ ہاتھ میں لے کر خیمے کے اندر داخل ہوا. امیر حمزہ نے اسے دیکھ کر اپنی ناک کا بایاں نہ پکڑا. عمرو حیران ہوا اور اس نے کچھ جواب نہ دیا. اشارہ اسے معلوم ہی نہ تھا. یہ دیکھ کر امیر حمزہ سنبھل گیا اور کہا، بھائی مقبل ذرا آگے تو آؤ. عمرو اور آگے آیا. امیر حمزہ نے دل میں سوچا شاید مقبل اشارے بھول گیا. اس مرتبہ انہوں نے اپنا کان پکڑا. عمرو حیران تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حمزہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، کبھی ناک پکڑتے ہیں کبھی کان. آخر عمرو نے بھی سوچے سمجھے بغیر کان اپنا پکڑ لیا. تب امیر حمزہ نے پہچان لیا کہ مقبل کے بھیس میں عمرو عیار ہے. ہنس کر کہنے لگے، مقبل بھائی تم ہم سے دور دور رہنے لگے ہو، ذرا قریب تو آؤ، کان میں ایک بات کہنی ہے. اب عمرو بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا. امیر حمزہ اٹھنے لگے، تب عمرو نے پانی کا پیالہ ان کے منہ پر کھینچ مارا اور بھاگ گیا. اب مقبل کا حال سنیے، منہ اندھیرے سے ہوش آیا تو دیکھا کہ بیل گاڑی کے نیچے پڑا ہے، بدن کے کپڑے غائب ہیں اور صرف ایک لنگوٹی بندھی ہی رہ گئی ہے. سمجھ گیا کہ بڈھے رنگ ریس کے بھیس میں عمرو آیا تھا، اس نے ایک شرارت کی ہے. پھر کسانوں نے جو دیکھا کہ ایک شخص ننگ دڑنگ اس کی بیل گاڑی کے نیچے سے نکلا ہے، تو وہ سب کے سب بھاگتے ہوئے آئے اور بے تحاشا مقبل کو پیٹنے لگے. اسے چور سمجھ بیٹھے تھے. یہ دیکھ کر ایک چور پکڑا گیا. ادھر ادھر راہگیر اور تماشائی بھی آن کھڑے ہوئے. کسی نے گھونسا مارا، کسی نے لات ماری اور کسی نے سونٹے سے ہبڑ لی. جب مقبل پیٹتے پیٹتے اد موہ ہو گیا تو اس نے چیخ کر کہا، بدبختوں مجھے بھی نہیں پہچانتے، میں حمزہ کا دوست مقبل وفادار ہوں. اس وقت ایک دو آدمیوں نے پہچانا اور ان کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی. پھر تو کسانوں کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑے. وہ خوف سے کانپتے ہوئے مقبل کے قدموں میں گر گئے. بےچارہ مقبل پٹ پٹا کر اور اپنا حلیہ بدلوا کر خیمے میں آیا اور سارا حال امیر حمزہ سے بیان کیا. وہ بے حد ہنسے اور عمرو کی آئر پر بے پیارا فرین کہی. پھر کہنے لگے، بے شک عمرو کی حرکتیں اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، کسی طرح اس کو قابو میں لانا چاہیے ورنہ یہ ہماری زندگی اجیرن کر دے گا. ادھر تو یہ دونوں عمرو کو پکڑنے کی تدبیروں پر غور کر رہے تھے، اور ادھر اگلے روز عمرو پھر پہر رات گئے آیا اور اس مرتبہ ایک غلام کی شکل بنا کر امیر کے خیمے کے اندر گھس گیا. دیکھا کہ امیر حمزہ اپنے پلنگ پر پڑے سو رہے ہیں. عمرو نے انہیں بے ہوش کرنا چاہا مگر ان کی آنکھ کھل گئی. عمرو وہاں سے بھاگا مگر حمزہ نے مقبل کو آواز دی کہ خبردار، عمرو بھاگنے نہ پائے. مقبل نے سپاہیوں اور غلاموں کو پکارا اور سب پلک جھپکنے میں امیر حمزہ کے خیمے کے چاروں طرف پھیل گئے. عمرو خیمے کی چوب پکڑ کر اوپر چڑھا اور چھپکری کی مانی چھت سے چمٹ گیا. غلام اور سپاہی عمرو کو ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے مگر اس کا سراغ نہ پایا. آخر حیران ہو کر کہنے لگے، خدا معلوم کہاں گیا، ہم نے اسے خیمے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا. وہ بڑا مکار ہے، تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گیا ہوگا، مقبل نے کہا. اب تم لوگ جاؤ اور آرام کرو، جب ضرورت ہوگی آواز دے دوں گا. سپاہی سلام کر کے چلے گئے. مقبل خیمے کے اندر داخل ہوا. حمزہ کہنے لگے، اے مقبل کتنی رات باقی ہے؟ ابھی تو پہر رات گزری ہے. کئی پہر باقی ہیں، مقبل نے کہا، اس عمرو نے تو نیند غارت کر دی ہے. اچھا تم باہر ہوشیاری سے بیٹھو، میں بھی چکن نہ رہوں گا. مقبل باہر جا بیٹھا. امیر حمزہ نے شمع اپنے آگے رکھ لی اور ایک کتاب کھول کر پڑھنے لگے. عمرو عیار چھت سے چنتا ہوا اس فکر میں تھا کہ کیا عیاری کروں کہ امیر حمزہ پر قابو پاؤں. سوچتے سوچتے ایک انوکھی تدبیر دماغ میں آئی. زمبیل سے روئی نکال کر اس نے دوائی بے ہوشی ملا کر پروانے اور پتنگے بنائے. پھر زمبیل سے کمن نکالی اور اسے کہا کہ اے کمن، بال سے باریک ہو جا اور کسی کی نظر میں نہ آ. پھر اس میں پروانہ باندھ کر شمع پر مارا. وہ پھر سے جل گیا. امیر حمزہ سمجھے کہ کوئی پروانہ تھا جل گیا. عمرو نے اسی طرح 60-70 پروانے بنا کر شمع پر مارے اور وہ سب پھر پھر ہو کر جلے. آہستہ آہستہ تمام خیمے میں بو پھیلنے لگی اور پھر امیر حمزہ کتاب پڑھتے پڑھتے یکایک بے ہوش ہو کر گر پڑے. عمرو ہوش ہوش نیچے اترا، امیر حمزہ کے ہاتھ پیر باندھ کر پشتارا بنایا اور اسے زمبیل میں ڈالا. پھر اپنی شکل حمزہ کسی بنائی اور اطمینان سے ان کے پلنگ پر سو گیا. صبح کو اس نے مقبل کو بلا کر رات کا سارا حال دہرایا. اس کے بعد اشکر دیوزاد گھوڑے کو طلب کیا اور اس پر سوار ہو کر برج زہر مان میں چلا آیا. جاتے جاتے پکار کر مقبل سے کہتا گیا، او مقبل بیوقوف، دیکھ میں عمرو ہوں اور حمزہ کو زمبیل میں ڈال کر لیے جاتا ہوں، ہو سکے تو مجھے پکڑ لے. بیچارہ مقبل ہکا بکا رہ گیا. عمرو نے اشکر کو ایڑ لگا دی اور آنند فانند نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر اس نے قلعے میں آ کر امیر حمزہ کو زمبیل سے نکالا اور تو کو زنجیر میں جکڑنے کے بعد قید خانے میں بھیج دیا. پھر سرہنگ خان کو بلا کر حکم دیا کہ قلعے کے میدان میں ٹک ٹکی باندھے اور جلاد سے کہتے کہ کل وہ اپنے کام پر حاضر ہو، چند آدمیوں کی قطنیں اڑانی ہیں. اس حکم کے بعد عمرو نے اپنے بھانجے ابو فتح خان کو طلب کیا اور اسے کہا کہ تو امیر حمزہ کے لشکر میں جا اور تمام سپاہیوں اور سرداروں سے کہہ دے کہ تم اب ہماری نوکری کرو اور اگر منظور نہ ہو تو صاف صاف جواب دو تاکہ تم سے جنگ کی جائے۔ ابو الفتح خان روانہ ہوا۔ امیر حمزہ کے غائب ہو جانے کی خبر لشکر میں پھیل چکی تھی اور سبھی خوفزدہ تھے۔ ابو الفتح نے عمرو کو پیغام دیا تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم عمرو کی نوکری کرنے کو تیار ہیں۔ جب امیر حمزہ ہی پکڑے گئے تو عمرو کے آگے ہماری کیا حقیقت ہے؟ وہ سب کے سب تمام سامان لے کر عمرو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صرف مقبل وفادار اور ملکہ اطلس فوش نہ آئے۔ عمرو نے ملکہ کو کہلا بھیجا کہ تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں ہو وہیں رہو، وہیں بیٹھ کر مجھے دعائیں دیتی رہو۔ تن کو کپڑا اور پیٹ کو روٹی سرکار شاہ جہاں اور شہریار جہاں سے تم کو ملتی رہے گی۔ ملکہ اطلس پوش نے یہ پیغام سنا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگی اس نمک حرام عمرو سے کہہ دینا کہ خدا تجھے غارت کرے، اپنا روٹی کپڑا کسی اور کو جا کر دے، میں فقیرنی نہیں ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ قید خانے میں رہوں گی۔ چنانچہ ملکہ اطلس پوش اپنی تمام کنیزیں ہارماں اور لوڑیوں کو لے کر قلعہ بزرگ زہر مار میں چلی آئی اور قید خانے میں رہنے لگی۔ یہاں عمرو نے جلادوں کو حکم دیا کہ سب سامان تیار رکھیں اور صبح سویرے تمام سامان لے کر جلاد حاضر ہوئے اور ہونی میدان تیار ہوا۔ عمرو نے صرف کپڑے پہنے، تاج شاہی سر پر رکھا، تخت پر ننگی تلوار لے کر بیٹھا اور سب قیدیوں کو طلب کیا۔ ایک طرف نوشیروان اور بختک وغیرہ اور دوسری طرف حمزہ کو تمام پہلوانوں سمیت بٹھایا۔ عمرو حمزہ کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا او حمزہ، تو نے دیکھا کہ خدا نے یہ کیا سامان کر دیا، تجھ کو شاید اس دن کی خبر نہ تھی، اب میری اطاعت کر ورنہ قتل کر دوں گا۔ عمرو کی یہ بات سن کر امیر حمزہ زور سے ہنسے اور جواب میں کہا یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ تجھ غلام کو میں نے اس مرتبے پر پہنچایا، اگر زندگی ہے تو میں قید سے چھوٹا تو بند تیرا الگ کر دوں گا۔ عمرو دہشت میں آیا اور ایک جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ حمزہ کی پیٹھ پر کوڑے مارو۔ جلاد کوڑا لے کر حمزہ کی طرف بڑھا تو انہوں نے اسے آنکھ اشارے سے منع کر دیا کہ نہ مارنا، مگر زبان سے یہی کہتا کہ مارو، مارتے کیوں نہیں۔ یہ تماشا دیکھ کر لندھور اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا بس بھائی عمرو، زیادہ نالائکی مت دکھاؤ، حکومت ہو چکی، اب اپنی حتا امیر حمزہ سے معاف کراؤ، ورنہ قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ اگر کوڑا ذرا بھی ان کے بدن سے چھو گیا تو ہم قید توڑ کر تم کو مار ڈالیں گے اور بالکل لحاظ نہ کریں گے، اب ہماری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ لندھور کی بات سن کر عمرو کا دل دھڑکنے لگا، اٹھ کر اندر چلا گیا اور جلادوں کو اشارہ کیا کہ آبدان کی پیٹھ پر کوڑے برساؤ۔ انہوں نے آبدان کی پیٹھ لہو لہان کر دی۔ برابر میں بختک نامراد بیٹھا تھا، کئی کوڑے اس کی پیٹھ پر بھی برس گئے اور وہ بیمار اونٹ کی طرح بلبلانے لگا۔ عمرو نے نوشیروا کی طرف اشارہ کیا اور جلادوں نے ایک دو کوڑے اسے بھی مار دیے۔ تب عمرو کھلکھلا کر ہنسا اور اپنے سپاہیوں سے کہا آج کا تماشا ختم ہوا، ان سب قیدیوں کو لے جاؤ اور قید خانے میں بند کر دو۔ رات ہوئی تو عمرو نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت کے بزرگ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمرو حمزہ کے قدموں پر گر اور اپنا قصور معاف کرا لے، وہ تیرا خداوند نعمت ہے۔ ادھر امیر حمزہ اور تمام پہلوانوں نے بھی یہ خواب دیکھا کہ عمرو آئے گا اور قدموں میں گرے گا۔ پھر ایک بزرگ نے خواب ہی میں امیر حمزہ سے کہا اے حمزہ، عمرو تیرا بچپن کا ساتھی اور جانسار ہے، اگر اس نے تیری خاطر ایک کافر کو مارا تو کیا ہتا کی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم اسے معاف کر کے گلے سے لگا لو۔ صبح کو امیر حمزہ نے خواب سب سے بیان کیا۔ پہلوانوں نے کہا ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، اگر عمرو معافی مانگنے کے لیے آیا تو سمجھ لیجیے کہ خواب سچا ہے۔ ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ عمرو تاج شہنشاہی سر پر رکھ کے آیا اور قید خانے کا دروازہ کھلایا۔ پھر وہ امیر حمزہ کے قریب پہنچا اور قدموں پر گر کر رونے لگا۔ امیر حمزہ خاموش رہے تب شہزادہ کباٹ شہریار اٹھ کر آیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا ابا جان، اب آپ عمرو کو سینے سے لگا لیجئے۔ امیر بھی یہی چاہتے تھے، انہوں نے عمرو کو لپٹا لیا۔ عمرو آنسو پونچھ کر کہنے لگا اے حمزہ، شکر کرو کہ تمہارا یہ مرتبہ خدا نے کیا کہ تمہاری سرکار کا ایک ادنا غلام اتنی طاقت رکھتا ہے۔ حمزہ ہنس پڑے۔ پھر عمرو نے لوہاروں کا طلب کیا اور حکم کیا کہ سب زنجیریں کاٹو، مگر اس سے پہلے کہ لوہار آئیں امیر حمزہ، لندور، دہرام وغیرہ نے زور لگا کر زنجیریں توڑ ڈالی اور آزاد ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو سناٹے میں آ گیا اور دل میں سوچا خدا نے بڑی حیر کی کہ میں نے عمرو سے معافی مانگی، ورنہ یہ لوگ تو آزاد ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ اس کے بعد عمرو سب کو ساتھ لے کر قلعے میں آیا۔ سے زیادہ کباب کو تخت پر بٹھایا اور امیر حمزہ کو سونے کی ایک عالی شان کرسی پر تمام پہلوان اور سردار دائیں بائیں بیٹھے. پھر حکم دیا کہ نوشیروان اور بکا کو حاضر کرو. جب وہ سامنے آئے تو امیر حمزہ نے نوشیروان سے کہا, اے بادشاہ, تو نے دیکھا کہ خدا نے ذلت اور رسوائی تیری تقدیر میں لکھ دی, اب یہ غرور چھوڑ دے اور خدا پر ایمان لیا ورنہ تیرا حال برا ہوگا. نوشیروان نے گردن جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا. آخر امیر حمزہ نے کہا, جائیے, ہم نے آپ سب کو آزاد کیا. نوشیروان اپنے ساتھیوں کو لے کر عراق کی جانب چلا گیا. امیر حمزہ نے دوستوں سمیت وہاں آئے جہاں ان کا لشکر کا پڑاؤ تھا. خیمے دوبارہ لگائے گئے اور جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگیں. چند روز بعد آبدان اور اپنے لشکر سمیت آیا اور سچے دل سے دین ابراہیم پر ایمان لا کر امیر حمزہ کی اطاعت کا حلقہ گردن میں ڈالا. اس کے آنے سے سب کو بے حد خوشی ہوئی.